بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 مارچ 2010 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں نور ایمانی کے حصول کا ذریعہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. حضرات، پچھلی گفتگو پچھلے جمعے جو آپ سے میں نے کی اس میں ایمان باللہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ایمان تو اصل میں نام ہی ایمان باللہ کا ہے. ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت اس کی فروع ہے، اور ایمان باللہ کی گفتگو بھی اس حوالے سے تھی کہ اس سارے ایمان کا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے. اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان ماورائی حقیقتوں کا جس کا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. اور حاصل کلام یہ تھا کہ سارا زور سننے اور ماننے پر ہے، سماعت پر ہے. بصارت کا ذکر ہے، لیکن بصارت کا ذکر اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آفاقی اور آیات انفسی پر غور کرو، اللہ کی صناعی پر غور کرو، اللہ کی اس کائنات کا مشاہدہ کرو، اور پھر اپنے خالق کو پہچانو. اس حوالے سے آج آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کے آخری رکی ابتدائی آیات تلاوت کی. اس میں وہ بات سماعت اور بصارت ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے. پچھلے جمعے کی گفتگو کا آغاز میں نے سورہ الاعراف کی ان آیات سے کیا تھا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں جب ہماری روحوں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کے سامنے اقرار کیا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور عالم ارواح میں تمام ارواح نے اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. وہ گواہی ہماری فطرت میں سمو دی گئی، شعوری طور پر ہمیں بھلا دیا گیا، لاشعوری طور پہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے اذہان میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری فطرت میں ودیت کر دیا. اگر ہم اپنی فطرت کو مسخ نہ کر لیں اپنے اعمال سے، اپنے غلط فلسفوں سے، تو ہمارے قلوب میں، اگر وہ ہمارا قلب سلیم الفطرت ہو، اپنی اوریجنل، اپنی اصل فطرت پر قائم ہو، تو اس میں اللہ کی پہچان ہے. صرف اس بھولی ہوئی یادداشت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو ہماری کائنات کو، تمہیں اپنا وہ رب یاد آ جائے. وہ نور کس طرح حاصل ہوتا ہے، ایک نور فطرت ہوتا ہے جو ہماری فطرت میں سمو دیا گیا، اور ایک نور وحی ہے کہ جس کا تعلق سماعت سے ہے، اور اس کا امتزاج، اس وہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے ایمان باللہ کا، اس کا ذکر اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، وہ ان آیات میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو جمع کی صیغہ میں کرتے ہیں، سماوات، اللہ تعالیٰ نے کہا سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے، اور ارض زمین جس کا تعلق ہماری اس دنیا سے ہے، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس دنیا کی تخلیق اور آسمانوں کی تخلیق، اور آسمانوں کی تخلیق کا جب ذکر آئے گا تو جو دنیا اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ سب کچھ آئے گا، ستارے، سیارے، جو بھی ہیں. تو مطلب جہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سماوات و الارض، اس کا مطلب لیا جاتا ہے پوری کائنات، اور یہ کائنات بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے وسعت دیے چلے جا رہے ہیں، دس از ایکسپینڈنگ یونیورس. اور یہ آج کل کی ہماری سائنس کا بھی تصور یہی ہے، یہاں پر ہماری سائنس کا تصور اور اللہ کے کلام میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یکجا ہو جاتی ہیں کہ یہ کائنات تو وسعت پذیر ہے، نئے نئے سیارے وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتی چلی جا رہی ہیں، گلیکسیز جو ہیں نئی نئی بن رہی ہیں، اور پرانے سیارے ختم بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح ایک دن ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی. تو جو وہ لوگ جو ہماری اس کائنات میں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اس میں کبھی دن کی روشنی طلوع ہو جاتی ہے، کبھی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے، الباب لب کی جمع ہے، لب عقل، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ وہی نشانی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی دوست نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہوتا ہے اور ہم وہ رکھ کر بھول گئے، اس دوست کو بھی بھول گئے، اس سے ملے بھی عرصہ گزر گیا. اگر کبھی پرانی چیزیں تلاش کرتے ہوئے، الماریوں کو کھدیرتے ہوئے ہمیں وہ کوئی تحفہ نظر آ گیا، وہ میرا دوست، اس نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، تو وہ دوست یاد آ جاتا ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس دوست کی نشانی دیکھ کر اس دوست کے ساتھ گزرے ہوئے تمام لمحات یاد آ جاتے ہیں، تمام باتیں اس کی یاد آ جاتی ہیں، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ماضی میں چلے جاتے ہیں. اس خوشگوار یادوں کو یاد کر کے، وہ خوشگو لمحات جو ہیں ہمیں یاد آتے ہیں، تو ایک طرح درجے کا انبساط ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو یہ پوری کائنات، اس کی تخلیق، یہ رات اور دن کا الٹ پھیر، یہ اسی رب کی نشانیاں ہیں، اسی رب کی صنائی ہے کہ جس نے ہم سے گواہی لی تھی عالم ارواح میں، الست بربکم، اور ہم نے کہا تھا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ اولی الالباب کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ہوش مند وہ ہوتے ہیں جو تذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، یعنی جب بستر میں لیٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کائنات کیسی ہے، کس نے بنائی ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مبتدا کیا تھا، میری معاد کیا ہے، کیا یہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے، میں یہاں عیش کر لوں اور پھر مجھ سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا. تو رات کو لیٹتے ہوئے بھی اپنے پورے دن کا محاسبہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اپنا محاسبہ کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے پورے دن پر غور کر لیا کرو کہ میرا آج کا دن کل کے دن سے بہتر گزرا کہ نہیں گزرا. یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہیں بے چین کیے رکھتی ہے یہ چیز کہ کیا ہم بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہیں، کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیا ہمیں صرف اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ہر جائز ناجائز ذریعے سے اپنا پیٹ کا ایندھن جو ہے بھر لیں، اپنی جائز ناجائز کسی بھی ذریعے سے اپنی تمام خواہشات نفسانی جو ہیں ان کو پورا کر لیں اور پھر مر جائیں. مرتے ہوئے تو ہم روز دیکھتے ہیں، وہ تو موت برحق ہے، اسے تو کوئی بھولتا نہیں. لیکن جو یہ لوگ ہوتے ہیں اولو الالباب، ہوش مند، عقل مند، وہ اس تمام غور و فکر کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، جھوٹ نہیں بنایا، خامخواہ نہیں بنایا، غلط نہیں بنایا. یہی باطل کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. ہماری زندگی مقصد اس کا ہونا چاہیے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہمیں عقل دی گئی ہے، دانائی دی گئی ہے. اس عقل کا، دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو کسی مقصد کے لیے گزاریں، اور پھر جو ہوش مند ہیں وہ اس زندگی کا آدرش، کوئی مقصد تلاش کر لیتے ہیں جو بھی ان کی سمجھ میں آئے. لیکن جہاں ایک اور چیز ہے، سبحانک تو پاک ہے، رب کو تو پہچان لیا اسی نور فطرت کی وجہ سے جو فطرت میں ودیت کیا گیا تھا، اور اللہ کی آیات کو دیکھ کر اس آسمان و زمین کی تخلیق میں یہ نظام بے مقصد نہیں ہے، یہ نظام بڑے مامقصد طریقے سے بنایا گیا ہے اور بڑی ایک روٹین میں چلا جا رہا ہے، بڑی حکمت ہے اس کی، بڑی صناعی ہے بنانے والے کی، بڑی سیمیٹری ہے. اور یہ رات اور دن، یہ سیاروں کا نظام جس طرح سے ان کی گردش ہے، اس سے یہ رات اور دن وجود میں آ رہے ہیں. سبحانک تو پاک ہے، جو اللہ اتنا عظیم ہے، جس کی صناعی اتنی عظیم ہے، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کر سکتا. تو جب اللہ حق ہے اور اللہ کا ہر کام حق ہے، ربنا ما خلقنا ھذا باطلا، یہ ایک چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ مجھے جو اختیار دیا گیا ہے، جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کی مسئولیت ہوتی ہے. اس دنیا کا نظام جس حساب سے ہم چلاتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام جس حساب سے چلتے ہیں، اس میں جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی مسئولیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جس کو جتنے بڑی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، اس سے اتنی زیادہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں. ایک عام مزدور ہے، اس کو تو جو کام بتا دیا جاتا ہے، یہ کام کر دو، وہ اتنا کام کرتا ہے، شام کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے انسانیت کے اس بنائے ہوئے نظام میں بھی ارتقا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ذمہ داریوں کے حوالے سے اس کو آسائشیں مہیا کی جاتی ہیں، اس کو پریولیجز دی جاتی ہیں، لیکن پھر اس سے توقعات بھی زیادہ وابستہ کی جاتی ہیں، اور جب وہ کام پورا نہیں کرتا، کہا جاتا ہے کہ ہی ہیز ناٹ ڈن ہز ٹاسک، یہ اپنی تمہاری توقعات پر پورا نہیں اترا، اس کو معذور کر دیا جائے، اس کو اتار دیا جائے، اس کو اوورسٹی بنا دیا جائے، اس نے کام نہیں کیا، اس نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، نکمبا آدمی ہے. اور جو اس ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے، اس کو تعریفیں کی جاتی ہیں، اس کو میڈل اور تمغے دیے جاتے ہیں. اس مزدور کو بیچارے کو تو کوئی تمغہ بھی نہیں دیا جاتا، نہ اس کو معذور کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. لیکن جیسے جیسے اس سیڑھی پر کوئی اوپر چلتا چڑھتا چلا جاتا ہے، تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک خاص مخلوق ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار سے نوازا، اس کو لب دی، عقل دی، تو پھر اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو گئی. اور وہ عقل مند انسان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ جتنے میرے اختیارات ہیں اس کائنات میں تصرف کے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میرے لیے مسخر کر دی، مجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کائنات کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہذا میری مسئولیت بھی ہے. اور اس دنیا میں اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھ رہا، تو لازماً کوئی دن ایسا آنا چاہیے کہ جہاں مجھ سے سوال کیا جائے گا میرے اس اختیار پر، جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میرا محاسبہ ہوگا. اور جب محاسبہ ہوتا ہے، تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. اس محاسبے کے نتیجے میں یا کوئی شخص کامیاب قرار پاتا ہے، یا کوئی شخص ناکام قرار پاتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس دنیاوی نظام میں بھی یا اس کی تعریف کی جائے گی، ہاں اس نے اپنا ذمہ داری ادا کی، اس کو کوئی انعام سے نوازا جائے، یا یہ کہ اس کو معذور کر دیا جائے، نکما آدمی تھا، کام نہیں کیا اس نے. سبحانک باری تعالیٰ تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، فوراً اسے یاد آ جاتا ہے کہ محاسبے کے بعد وہ ناکامی والے جو ہیں وہ کسی آگ میں ڈالے جائیں گے. باری تعالیٰ تو مجھے آگ سے بچا لینا، آگ کی سزا سے بچا لینا. اپنی فطرت میں غور کرنے کے نتیجے میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو وہ پہنچ گیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ تو رسوا ہو گیا، فقد اخزیتہ، رسوا کر دیا گیا وہ تو. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، بے انصافوں کا جو اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکیں، جو اس ذمہ داری پر پورا نہ اتریں، وہ ظالم ہیں. جنہوں نے اس اختیار کا جو اللہ کا دیا ہوا اختیار تھا اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا شعوری سطح پر، اور اپنی زندگی بے مقصد سمجھ کر دنیا کے اس رنگینی میں محو ہو کر بے مقصد گزار دی. رب وما للظالمین من انصار، تو پھر لازمن ان کا تو کوئی مددگار نہیں ہونا چاہیے، ان کی مدد تو نہیں ہونی چاہیے، وہ کیوں کامیاب قرار دے دیے جائیں خامخواہ. یہاں تک تو انسان اپنی عقل کے نتیجے میں پہنچ جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں اپنے کلام میں کہ اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت حاصل ہو جاتا ہے، اور ایمان بالآخرت وہ ایمان ہے کہ جو انسان کے عمل کو درست رکھتا ہے. اگر انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے کہ میں بے مہار نہیں ہوں، شتر بے مہار نہیں ہوں، ایک بڑی بلند مرتبہ ہستی ہے جو میرے کاموں کو دیکھ رہی ہے، وہ میرے کاموں کا ریکارڈ بھی تیار کر رہی ہے، اور ایک دن وہ ریکارڈ میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے، اور اگر معاذ اللہ میں ناکام قرار پایا تو پھر تو عذاب ہے. تو وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تو وہ چیز ہے جس تک ہر انسان اپنی اس اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر پہنچ جاتا ہے. قرآن حکیم میں لقمان کا بھی ذکر ہے، اور کوئی تصریح نہیں ہے کسی تفسیر میں، کسی آسمانی کتاب میں، کہ وہ کوئی نبی تھے یا پیغمبر تھے یا رسول تھے یا کسی نبی کی امتی تھے، بلکہ ان کا بھی یہ قول اللہ تعالیٰ ان کو ایک دانش مند عقل مند انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اپنی دانش اور عقل کی بنیاد پر وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے جس کی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کا شکر بالشکر ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک بالجوارح ہوتا ہے، اپنے عمل کے نتیجے میں، اپنے افعال کے طور پر، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اس کے احکامات مانے جائیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی بندگی میں، اس سے دعا مانگنے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ ایمان باللہ تو حاصل ہو جاتا ہے اپنی فطرت جو اس کے اندر اللہ نے ودیت کی تھی الستو بربکم، اور جو وہ کائنات میں غور و فکر کرے اس کے نتیجے میں اللہ کو پہچاننا مشکل نہیں رہتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا، جیسے اور بھی انسان گزرے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر آتا ہے سعید ابن زید کا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، جو ایمان لے آئے تھے، ان کے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، زید جو تھے، لیکن وہ اسی مشرک معاشرے میں رہتے ہوئے ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، ان بتوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تیری بندگی کیسے کروں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اظہار نہیں کیا اس وقت تک یہ بھی بتوں کو نہیں پوچھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سلیم الفطرت ہستیاں تھیں جنہوں نے اس مشرک معاشرے میں رہتے ہوئے بتوں کی پرستش نہیں کی، لیکن کسی رسول کی، کسی وحی کی کوئی پکار ان کے کانوں میں نہیں پڑی، لہذا یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی کیسے کریں. یہ وہ مقام ہے کہ جو ایمان بالرسالت کا مقام ہے، جو اگلی آیت ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ایک سلیم الفطرت انسان اللہ پر بھی ایمان لے آتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ایک آخرت ہونے والی ہے اور آخرت میں محاسبہ ہوگا، لیکن اب اس چیز کی تلاش ہے کہ پھر اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، اس آخرت کے سزا سے کیسے بچا جائے، کیسے معلوم ہو کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. اللہ کی بندگی میں کیسے کروں کہ میں کامیاب قرار پاؤں، اور کیا میرے وہ اعمال و افعال ہوں گے جو اللہ کو ناپسند ہوں گے، جس کی بنیاد پر سزا کا ڈر ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک سلیم الفطرت انسان اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. ایک انسان اس فطرت میں ودیت کیے ہوئے پیغام کی بنیاد پر اپنے رب کو پہچاننے پر مکلف ہے. ایک انسان اسی فطرت، اپنی سلیم الفطرت ہونے کی بنیاد پر، اس فطرت میں رب کی پہچان ہونے کی بنیاد پر مکلف ہے کہ اس کا عمل درست ہو. آخرت پر ایمان کی وجہ سے وہ مکلف ہے اس بات کا کہ اس کا طرز عمل صحیح ہو. لیکن وہ طرز عمل کیا ہو؟ کیا میں اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے کوئی کام بنا لوں، گھڑ لوں اور میں کہوں میرا رب اس طرح راضی ہوتا ہے اور میں اس طرح بندگی کرنی شروع کر دوں اور وہ رب کے ہاں مقبول ہو جائے؟ اس میں رسک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ آراف کی ان آیات میں، وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. لہذا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ وہ کچھ انسانوں کو پسند کر لے، چن لے برگزیدہ ہستیوں کو اور ان پر اپنی وحی نازل فرمائے، جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 124,000 آئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم اس بستی میں کوئی اپنا پیغامبر نہ بھیج دیں. لہذا وہ بستیاں ہلاک کی گئیں، تہس نہس کی گئیں جہاں اللہ نے رسول بھیج دیے تھے. کون رسول آئے کس بستی میں، ہمیں سب کے نام نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے تو چند انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے، جس میں کہ 5 اولو العزم ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں اور نبیوں کا ذکر کیا، تمام کا ذکر نہیں کیا. ان رسولوں اور انبیاء کا ذکر کیا جن کا ذکر پہلے بھی آسمانی کتابوں میں موجود تھا، یا وہ جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا، محمد الرسول اللہ جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے، وہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں پہچانتے تھے تاکہ وہ یقین کر لیں، ایمان لے آئیں اور پھر پوری بنی نوع انسان تک اللہ کا کلام پہنچائیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا اور بار بار شد و مد کے ساتھ ذکر کیا، خاص طور پر مکی صورتوں میں اور سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں جو مدنی صورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل حجت باقی نہ رہ جائے. باری تعالیٰ تو نے ہماری فطرت میں ودیت تو کیا تھا، اپنا نام عہد بھی لیا تھا، دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں آیا. کچھ عقل مند لوگ تھے ہمارے میں سے، لیکن ہم سارے اتنے عقل مند نہیں تھے، ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگ بھی تھے، نہیں پہچان سکے، نہیں یاد آئی تیری. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے رسالت اور وحی کا سلسلہ قائم کر دیا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے جانا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انسان پھر بھی بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، بار بار بھیجے، پے در پے بھیجے، اور بنی اسرائیل میں تو بیک وقت دو دو تین تین نبی بھی ہوئے. سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، جہاں پر کسی بستی کا ذکر ہے کہ جہاں دو رسول گئے، پھر ایک تیسرے کو بھیجا، پھر چوتھا وہ آدمی آیا مدینے کے پرلے سرے سے، بتاتا ہوا کہ لوگوں رسولوں کی بات مان لو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے. اللہ تعالیٰ نے تو بستیوں پر اتنے اتنے رسول بھیجے اور ایسے لوگ کھڑے کیے ان رسولوں کو ماننے والے، ان لوگوں نے دہائی دی کہ لوگوں رسول کی بات مان لو، اور پھر اس کے بعد وہ بستیاں تباہ کی گئیں. اور ان لوگوں کو بچا لیا گیا. اب یہ سلسلہ جو قائم ہوا ہے اس کے بعد اب انسانوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت کوئی دلیل نہیں رہ گئی. رسولوں نے آ کر اللہ کا پیغام بلا کم و کاس پہنچا دیا, بشارت بھی دے دی کہ جو مانیں گے ان کے لیے یہ انعام و اکرام ہیں, اور ڈر بھی سنا دیا, خبردار بھی کر دیا کہ نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سزائیں دیں گے. اس دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور اس دنیا کے بعد بھی. اس دنیا میں عذاب جو آتے ہیں ان کی شکلیں بیان کر دی, مثالوں سے بات واضح کر دی. سورہ آراف کے حوالے سے چونکہ میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا تھا, اس سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات کس لیے بیان کیے, قصے کہانیاں بیان کی ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں اور یا تو ثواب کما لیں یا مزے لے لیں. فرعون, جب حضرت موسیٰ موجود تھے فرعون کی قوم میں, دو معجزے تو وہ تھے جن کو دے کر حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. ان کا عصا جو ہے جب وہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا, سانپ بنتا تھا, بھاگتا تھا, اور ایک وہ ہاتھ ان کا کہ جو بغل میں دے کر نکالتے تھے تو سفید چمکتا ہوا ہو جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے. یہ دے کر تو بھیجے گئے تھے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں اور اسے کہو کہ ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو. ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا وہ, بلکہ الٹا اس نے کہا کہ جو جادوگر ہے جادو کے زور پر ہماری تہذیب کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے اور ہمیں اس شہر سے بےدخل کرنا چاہتا ہے, لے آؤ جادوگروں کو مقابلہ کراؤ. وہ مقابلہ بھی کرا لیا گیا, ایک جشن کا دن مقرر کیا گیا, لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. وہ جادوگر بھی یہ سمجھے تھے کہ ہاں کوئی بڑا جادوگر آ گیا, ہمارے سے بڑا مقابلہ ہے, اور ان تک خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ کوئی سانپ اپنا لاٹھی ڈالتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے. وہ بھی رسیاں لاٹھیاں لے آئے تھے اور انہوں نے بھی وہ ڈالی, لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنی آثار کو ڈالا زمین میں اور وہ سانپ بن گیا, وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, وہ ان کے بنائے ہوئے جادو کو ہڑپ کر گیا. وہ فوراً سجدے میں گر پڑے, بلکہ گرا دیے گئے معجزانہ طور پر, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. وہ پہچان گئے کہ یہ نبی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. اور فرعون نے بڑی سزاؤں کا اعلان کیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کر لے, تو ہمیں اس زندگی کی حد تک عذاب دے سکتا ہے نا. انہیں یقین آ گیا, ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. وہ پہچان گئے کہ وہ جو رسوائی ہوگی اور وہ جو عذاب ہوگا وہ اس فرعون کے دیے ہوئے عذاب کے مقابلے میں بہت بڑا عذاب ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اس دنیا کی ہماری اس زندگی میں جو عذاب دینا چاہتا ہے دے لے, ہمارے ہمیں سولی میں لٹکا دے, ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دے, جو کرنا کر لے, ہم تو ایمان لے آئے. وہ پہچان گئے. لیکن اس کے بعد فرعون کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پے در پے سات اور عذاب بھیجے تھے, وہ سرسریوں کا عذاب, وہ خون کا عذاب. ان کے اناج میں, ان کے غلے میں سرسریاں پڑ گئیں, کیڑے پڑ گئے, آسمان قحط آ گیا, آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی, اور مینڈکوں کا عذاب. ہم اسے پڑھ جاتے ہیں, ہم پتہ نہیں مزے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے مینڈک پھدکتے ہوں گے, کیسے خون کی بارش ہوتی ہوگی. یہ وہی عذاب ہیں جو آج ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں, ہم انہیں پہچانتے نہیں. یہ ہمارے لیے, ہماری نصیحت کے لیے بتائے گئے تھے. یہ بیماری ہیں جن کا آج علاج نہیں. آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی اور یہ ایڈ اور ہیپاٹائٹس اور بی اور سی دنیا میں پھیل گئے, اور پھر وہ اس سے بھی کوئی علاج اگر کسی درجے میں آ جاتا تو پھر وہ ڈینگی فیور آ جاتا ہے. یہ خون کا عذاب وہی تھا جو یہ قتل و غارت گری اور دہشت گردی ہوتی ہے, یہی خون کا عذاب ہے. خون بکھر گیا ہر طرف, یہی عذاب بھیجے گا. شاید لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں, شاید رسولوں کی بات پر ایمان لے آئیں, شاید اپنا طرز عمل درست کر لیں اور آخرت کے محاسبے سے اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائیں. یہ ہماری نصیحت کے لیے واقعات درج کیے گئے. یہ عذاب اسی طرح آتے ہیں, مینڈک اسی طرح کھدکتے ہیں, سرسریاں ایسے ہی بڑھتی ہیں, بیماریاں ایسے ہی پھیلتی ہیں. شاید کہ وہ رجوع کریں, شاید کہ وہ لوٹ آئیں, لیکن کوئی چاروں طرف نظریں دوڑا لیں, کوئی اس دہشت گردی سے, کوئی اس خون کے عذاب سے, کوئی ان بیماریوں کا عذاب سے ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف, ہم توبہ کی طرف, ہم دھیان دیتے ہیں کہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں, کیا ہمارے لیے شریعت ہے, کیا اللہ کا حکم ہے, کس طرف ہمیں جانا چاہیے. ہم متوجہ نہیں ہوتے, ہماری اکثریت متوجہ نہیں ہوتی. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی باقی زندگی میں دین اور شریعت کا نام سننا پسند نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے, ہمارے چاروں طرف جائز اور ناجائز کاروبار کے انبار لگ جائیں, سودی معیشت فروغ پا جائے، ایک دوسرے کا حق کو ہم غصب کرتے رہیں، ناجائز منافع خوری میں ملوث رہیں، ملاوٹ میں ملوث رہیں، وہ اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. اسلام دین ہے اور آخری شریعت آ چکی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمودات ہمارے لیے واجب الاطاعت ہیں. اگر ہم اس طرف نہیں لوٹیں گے، توبہ کر کے اپنی پوری زندگی اس دین کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے معاذ اللہ محتاج نہیں ہو گئے. یہی وہ ایمان ہے کہ ہمیں اس رسول کا، محمد رسول اللہ، اللہ کے آخری رسول کی تعلیمات موجود ہیں ہمارے پاس، جس میں ہمارے لیے پوری کی پوری اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمینی جس رسول کا مظہر ہے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں. لیکن اپنے کان اور آنکھیں، اپنی سماعت اور بصارت ہم نے دونوں بند کر لی ہیں. ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اس دین کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے. اس سے پہلے پہلے کہ جو مجھ سے پہلے نبی صاحب آپ کو جو آیات کا تسلسل تھا اس کے بعد تھا، ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کیفیت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی دین اسلام پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ایک اعلان سن لیجئے گا، ادارہ دارالسلام حال ہی میں لاہور میں، لاہور کے علاقوں اقبال ٹاؤن اور آرے بازار میں ہونے والے خودکش حملوں کے نتیجے میں معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے. ہم مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اللہ کے حضور، اور اپنے دین کی پر کامل یقین رکھتے ہوئے پورے دین کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی اور اس نصیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.